أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أخرج الترمذي رحمه الله في سننه الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قد عزلكم شهر رمضان، شهر عظيم، شهر مبارك، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وفي رواية: جعل الله صيامه مكتوبة، وفي رواية: فرض الله عليكم صيامه وجعل لكم قيامه سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخ عبد الحق فيما ثبت بالسنة، وأيده الشيخ محدث الهند مولانا محمد زكريا السارافوري ثم مهاجر المدني والمتوفى بها، وكثير من نقادين من هذا الشعر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. بزرگوں، بھائیوں اور محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے اور خاص رحمتوں کا مظہر ہے رمضان شریف کا مہینہ، جس کا عنقریب مرحبا اور آمد متوقع و متیقن ہے. حقیقت میں یہ مہینہ محترم مسلمانوں کے مذہبی بہار کا نام ہے. جس طرح موسم بہار میں ہر وہ درخت، پودا ہرا ہونے لگتا ہے جس کا زمین سے تعلق ہو اور اس کی جڑیں زندہ ہو، اس طرح اس مہینے میں ہر وہ دل، ہر وہ شخص جس میں ایمان موجود ہو، وہ خود بخود تر و تازہ ہونے لگتا ہے، اسے اعمال کا جوش آتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، اور اسے بہت گرماہٹ اور ایمان کی حرارت اور قوت محسوس ہوتی ہے جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے. پورے سال میں کبھی اتنے نمازی اور مسجدوں میں آنے والے نہیں دیکھنے میں آتے ہیں جتنی بڑی تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس محترم مہینے میں لوگ آ جاتے ہیں اور مسجدیں آباد کرتے ہیں. کاش کہ پورا سال مسلمانوں کا یہ جوش خروش زندہ تابندہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایسی حکمت کار فرمائی ہے، کبھی فجر کا وقت اذان شروع ہوتی ہے، کبھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پنج وقتہ فرائض قطعیہ لاگو ہوتے ہیں. پھر اس میں جمعے کو جو مقام مرتبہ حاصل ہے وہ تمام عالم اسلام کے ہاں اظہر من الشمس ہے. پھر جب یہ حج اور عمرے اور حرمین کی زیارت کرتا ہے، اس کے اعمال میں پھر جوش خروش آتا ہے. اسی طرح جب یہ نیک لوگوں سے ملتے ہیں اور نیکی کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ان میں اعمال کی بہاریں آتی ہے اور وہ سردائی جسم سے ختم ہوتی ہے. رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے جو اول سے اخیر تک سرگرم عمل رہتا ہے. قرآن شریف نے ان آیات میں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے رمضان المبارک کے تمام حقائق بیان فرمائے ہیں. مثلا یہ کہ اس مہینے کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمان سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا. دوسرا یہ کہ یہ مہینہ اور اس کے روزے فرض ہے، کتبہ علیکم الصیام. اور تیسرا یہ کہ یہ کوئی نئی اور اچنبھی چیز نہیں. کما کتبہ للذین من قبلکم، گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں. اور پھر یہ کہ رمضان شریف کے روزوں کا اور اس مہینے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ بہت بڑی دولت ہے. اصل ایمان تقویٰ سے رہتا ہے. تقویٰ ایک احتیاط ہے، تقویٰ ایک حصار ہے. جس طرح ایک گھر کے لیے باؤنڈری ہوتی ہے، دروازے اور گیٹ لگے ہوتے ہیں، ایک خزانے کے تالے لگے ہوتے، چابی اور چوکیدار اور حفاظتی پہرا ہوتا ہے. اللہ بزرگ و برتر نے ایمان کی حفاظت کے لیے تقویٰ کا حصار ڈالا ہے. تقویٰ کے معنی ہے پرہیز کرنا، نامناسب کاموں سے بچنا، قول بھی، فعل بھی، ادا بھی، گفتار بھی، کردار بھی. پھر یہ تقویٰ حقیقت میں ایمان کا لباس ہے. جس طرح ایمان ظاہر ہوتا ہے اقرار سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس طرح ایمان ظاہر ہوتا ہے اعمال سے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض بجا لاتا ہے، اس کا اسلام بروب ترقی ہوتا ہے. اس طریقے سے اس ایمان کا ایک زبردست لباس، پوشاک، ایک زرین شال اللہ تعالی نے رمضان شریف کے ماہ محترم اور اس کے دنوں کے روزے اور راتوں کے تراویح، یہ رمضان شریف کا جامہ ہے، لباس ہے. جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا وہ خفا بہت ہوتا ہے کہ ایک مقدس مہینہ گزرتا ہے. اس خفگان کی وجہ یہ ہے، جیسے ایک عید کے موقع پر جن کے ہاں غم ہوا ہو یا میت ہوئی ہو یا اور کوئی حادثہ اور سانحہ ہو، تو عرف یہ ہے کہ وہ لوگ نئے کپڑے یا خوشی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے میت اور اپنے گزرے ہوئے عزیز کے لیے غمگین رہتے. اس سے بڑھ کر سانحہ اس مومن کا ہوتا ہے جب اس پر رمضان شریف گزرتا ہے اور اس کے روزے اور اس کی تراویح وہ درست نہ ہو. اگرچہ شرعاً وہ معذور ہو، لیکن معذور بھی جب تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، کاش کہ میں صحت مند ہوتا اور میں پانی سے وضو کر لیتا. جب آدمی قیام نہیں کرتا اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو لذت درد محبت عز بے دردام پرس، قدر صحت او ندارد ہر کے او بیمار نیس. زیب النساء کا شعر ہے اورنگزیب کی بیٹی کا کہ ایسے لوگوں کو قیام کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا لذیذ رکن ہے نماز کا. جب چاہے کہ میں اٹھ کے پڑھوں اور وہ بیٹھ کے پڑھتا ہو یا لیٹ کر اشارہ کرتا ہو. آج ہی میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ابھی کچھ دم ہے پہلے کہ جب آدمی رکو اور سجود پر قادر نہ ہو تو فقہا کہتے ہیں قیام کی بھی ضرورت نہیں, قیام بھی آپ کا ڈسمس ہو گیا. اس لیے معذور کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے, بس رکو سجدہ ہی نہیں کر سکتے, اشارے کرتے ہیں. وہ وقت پر یاد آتا ہے کہ جب آدمی قیام لمبا طویل و عریض, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عجیب بنائی ہے. یہ زندگی ایسی ہے کہ اس کی جو اپنی نعمتیں ہیں وہ سب سے زیادہ بیش بہا ہے. روح, حیات, صحت, نشاط, عافیت, خیر سگالی, اعضاء کا تندرست ہونا اور با اختیار طریقے سے استعمال ہونا بغیر روک ٹوک کے. میں ایک جگہ حاضر ہوا, وہاں بہت دنیا جمع تھی اور بہت ہی زیادہ محبت اور عشق کے ساتھ, لیکن مجھے اس رش اور گرمی کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو رہی تھی. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اگر اس بھیڑ اور رش سے میں خیریت سے نکل گیا تو بہت بڑا دن ہوگا اور میں بہت بڑی گائے کٹوا لوں گا. میں نے کہا اب دیکھو ان غریبوں کو یہ خاص محبت سے آئے, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے یہ بھیڑ اور رش میرے لیے جانکاہ ہے اور روح نکلنے کا سبب ہو رہا. ایسے بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہوئی, کیونکہ صحت مند آدمی مریض کا احساس نہیں کر سکتا ہے. کہنا اور چیز ہے اور دیکھنا اور بھگتنا اور بات. زیب النساء یہ کہتی ہے کہ صحت مندوں کو ہمارے درد کا کیا احساس ہے, ہمارے غم اور صدمے کا کیا پتہ چلے گا. قدر صحت او ندارد ہر کے ہو بیمار نیس. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو روئے زمین کے بڑے علماء اولیاء میں سے تھے, ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے تعویذ لکھنے یا دم کرانے, تو آپ اپنے شاگرد کو کہتے کہ تم لکھ کے دے دو دم کرو. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ ہم کیا چیز ہے, ہم تو ایسے ہی کدو کریلا ہے, استی و کامل و اکمل لوگوں کے معتمد اور حدیث اور تفسیر کے صفہ سالار عرب و عجم کے علوم کے باہر آپ ہیں. تو حضرت فرماتے تھے تم سمجھتے نہیں ہو, میں نماز بیٹھ کر پڑھتا ہوں, جب آدمی کے اعمال میں کمی ہو اس کی ہر چیز کم ہو جاتی. اور یہ کہہ کر آپ زار و قطار روئے, آنکھیں بالکل آنسو سے بھر گئی. فرمائے تو آدمی کھڑے ہو کر کے گھنٹوں قیام کرے, لمبی لمبی رکعتیں پڑے اور پھر وہ دم بھی کرے تو اس میں جان ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. لوگ نہیں سمجھتے باتوں کو. تو انور شاہ زمانہ تھے, اس کو احساس تھا لا الہ الا اللہ. تو جن لوگوں کو خداوند تعالی نے زندگی دی ہے, صحت دی ہے, اسلام دیا ہے, ایمان نصیب کیا ہے, ان پر رمضان شریف کا روزہ فرض ہے. فرض اس کو کہتے ہیں کہ جتنا قیمتی زندگی ہے اور جتنی قیمتی روح ہے اور جان ہے, یہ سب اس کے لیے صرف کرنا ہے کہ ہم فرض بجا لائے. ایمان کے بعد فرض سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں فرض, کچھ لوگوں کے یہاں غیر فرض, لیکن نماز, روزہ, زکات اور حج تو کل عالم کے ہاں عہد رسول سے لے کے آج تک اور قیامت تک ایک جیسے قطعی فرض ہے. اس میں تو کوئی باث نہیں ہے, بالکل ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ عاقل بالغ مسلمان پر صحت اور اقامہ کی شرط کے ساتھ جس طرح نماز فرض ہے اور مال میں زکوٰۃ فرض ہے, اس طرح رمضان شریف کے مہینے بھر کے روزے فرض ہیں. یہ جتنے لوگ بہانے کرتے ہیں، ہیلے حوالے بناتے ہیں اور چور راستوں سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور مقدس مہینے کے روزوں میں کمی کوتاہی کرتے، آپ یقین کر لیں ان کو فرض کا احساس نہیں. اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فرض کا احساس ہے، کبھی بھی یہ لوگ اس میں بھول چوک نہیں کریں گے. رمضان شریف کا فرض روزہ کوئی مسلمان چھوڑ سکتا ہے؟ فرض نماز مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ چھوڑ دے؟ کتنی بڑی لعنت آئی، کتنا قہر و غضب آیا، فرعون اور حامان و قارون تک اس کو جہنمی تک کہا گیا جو فرض نماز نہیں پڑھتا. لیکن لوگوں کی قوت حس ختم ہو گئی ہے اور ان کو احساس کم ہو رہا ہے، غیر ضروری کاموں میں بہت وقت لگائیں گے، بہت آگے بڑھیں گے، لیکن جن کاموں پر ایمان موقوف ہے اور آخرت کے اندر نجات موقوف ہے اور جن کے بغیر رب العزت کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ فرض ہے. الفرض کل قرض، پانچوں نمازیں مہینہ بھر کے ایک جیسے روزے. یہ نہیں کہ کبھی رکھو کبھی جمعہ رکھو کبھی چھوڑو، یہ تو رمضان کی اہانت ہے اور اس کے ساتھ کھیل تماشا ہے. قرآن کریم میں کہ جو لوگ شاعر کے ساتھ کھیل تماشا کرتے انہیں بہت جلد شرمساری ہو جاتی ہے، اللہ بہت جلد ان کو رسوا کر دے گا. اور رسوا ہوتے ہیں لیکن عقل نہیں ہے. کون ان کے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھے کہ یہ نماز نہ پڑھنے کی مار ہے، یہ روزے صحیح طرح نہ رکھنے کی پٹائی ہے، یہ عذاب اور قہر جو تیرے اوپر آ رہا ہے، یہ فلاں فلاں فریضے کو بغیر کسی وجہ کے جو تم نے ٹارچر کیا ہے، یہ اس کی پکڑ کون بتائے؟ اللہ کہتے ہیں میں خود کافی ہوں. وقف اللہ المؤمنین القتال، ایسے لوگوں کی پٹائی کے لیے اللہ خود کافی. لیکن بہرحال سب ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ نے کامل مسلمان، فرائض اور دینیات کے پابند مسلمان، غیرت اور تہذیب کے پیکر مسلمان، شریعت پر جان چھڑکنے والے مسلمان، فرض تو کیا کہ ایک مستحب بھی اپنی مرضی سے چھوڑنے نہ چھوڑنے والے غیرتی مسلمان بھی اللہ نے پیدا کیے، اور ان کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے، آسمان قائم ہے، زمین موجود ہے، پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، لوگ سانس لے رہے ہیں، اللہ کی زمین پر خلائق آباد ہے. حدیث شریف میں ہے جب سب لوگ برے ہو جائیں گے اور کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو آسمان و زمین بے وقت ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، آسمان چندیا، ستارے چندیا جائیں گے اور جھڑ جائیں گے. ادھر سماؤن فطرت، ادھر سماؤن شقت، ادھر شمس و کورت، قیامت برپا ہو جائے گی. قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حق اگر لوگوں کے خواہشات کا تابع ہو جائے تو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. آسمان اور زمین اور کائنات کو روکنے والے نیک لوگوں کی نیکیاں ہیں، ان کی نمازیں ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کے تہجد ہے، قیام اللیل ہے، اشراق اور چاشت ہے، ان کے فرض روزے ہیں، ان کے قرض زکات ہے، اور ان کے حج بیت اللہ ہے، اور حرمین شریفین کی حاضری اور رونا دونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اعمال میں زبردست طاقت اور توانائی ڈالی ہے. اور اس طاقت اور توانائی کے بلبوتے پر اللہ نے اس جہان کو زندہ رکھا ہے، قائم رکھا ہے. اور جب لوگوں میں یہ چیز نہ رہے اور ان میں ایمان نہ رہے، یا ان میں لا الہ الا اللہ اور اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، تو بس اس جہان کی قیمت ختم ہو گئی. جیسے ایک عمارت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو انجینئر کہتا ہے بس اس کو سال کے اندر مسمار کر دے، اور وہاں سے تمام سامان نکالا جاتا ہے، لوگ کی رہائش پر پابندی لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہاں سے گزر بسر بھی منع ہو جاتی ہے کہ بس اب یہ ڈیس میں سے. اللہ قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے یہی بیان فرماتے کہ جب روئے زمین میں اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا نہ رہے، روزے رکھنے والے نہ رہے، اور اچھے کاموں والے، اچھے ارادے اور عزم والے نہ رہے، تو آسمان و زمین بے وقت اور بے قیمت ہو جائیں گے. اور پھر یہ بے وقت اور بے قیمت چیز خالی چابڑی اور خالی جو ہے نا کھنڈر اور بے وزن اور بے قیمت عمارت، اس کا ڈھہا دینا ضروری ہے تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت بن جائے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین دوسری آ جائے گی، آسمان تبدیل ہو جائے گا، یعنی نئی عمارت نہ ختم ہونے والی نہ ٹوٹنے والی، وہ قائم ہوگی. سیدھے لفظوں میں یہ پرانی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. ان کے لوگوں نے اس کے ساتھ پورا وفا نہیں کیا، اچھا خیال نہیں رکھا. خیال رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس چھت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کے ستونوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہی کر سکتے ہیں کہ پانچ نمازیں باقاعدگی سے بما سنن و نوافل کے، مال کی زکات پائی پونے کے حساب سے. علل حساب زکات فقہا کہتے نہیں ہوتی، الا یہ کہ انتحوت حوتن، الا یہ کہ پورے مال کو یا اکثر حصہ دے دیا جائے. اور جب جانی اور مالی توفیق آ موجود ہوئی، بس بیت اللہ کا سفر حج لازم ہے. یعنی یہ کہ ساری دنیا کی عیاشی و فحاشیاں کرتے رہو اور حج بیت اللہ کے لیے، اس کا ایمان کمزور ہے اور اس میں طاقت موجود نہیں ہے، اور یہ وہاں کے رش اور بھیڑ سے ڈرتا ہے. قیامت کا جو نقشہ ہے اس کو ذکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَحْشُرُهُمْ، میں ان کا حشر کرا دوں گا. اور حج کا بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی طرح ایک نقشہ قیامت کا ہوگا. اس زمانے میں جب پانچ سو اور دس ہزار نمازی ہوتے تھے، اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ حج کا نقشہ تو قیامت کے نقشے کا عکس ہے. جیسے قیامت کے اندر نفسی نفسی ہو اور شخص اپنے عقیدے اور عمل سے ہی آگے بڑھے گا، اس طرح حج کے اندر بھی ہر شخص اپنی رمی، اپنا وقوف، اپنے مناسک کی ادائیگی تقریباً خود کر لے گا. نیابت وکالت کہاں ہے کہاں نہیں، مسئلۃ فقہیۃ فی محلہا. عبادت تو تب عبادت ہے جب آدمی کا مال خرچ ہو جائے، جب آدمی کی جان صرف ہو جائے، تکاوٹ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں جی بیس رکعت تراویح، بیس رکعت تراویح ایک گھنٹے میں ہوتی ہے. ایک گھنٹے میں آپ خود بیس رکعت نہیں پڑھ سکتے، دس کے بعد لیٹ جائیں گے. لیکن اللہ نے قرآن میں ایسی طاقت ڈالی، حافظ صاحب کے پڑھنے میں رب العزت نے ایسا اعجاز رکھا ہے. اور پھر کر کون سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کسی بھی نفل یا سنت کی جماعت ناجائز ہے سوائے تراویح کے. اگر کوئی سنت فجر کی جماعت کرے گناہگار ہوگا، اگر زہر کی چار رکعت یا دو رکعت کی جماعت کرے گناہگار ہوگا، اگر عصر سے پہلے نفلوں کی جماعت کرے گناہگار ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. اگر ویسے ہی رمضان شریف کے علاوہ عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد دو رکعت کی جماعت کرے، حرام ناجائز. فتاوی شام غایا نہایا بنایا درایا نقایا سب بھری پڑی ہے کہ صلاۃ النوافل اذا کانت علی الجماعت تداعیتا تحرم، حرام. حرام جیسے شراب پینا، حرام جیسے زنا کرنا، حرام جیسے چوری کرنا. لیکن رمضان المبارک کو یہ شان دی گئی ہے عرب و عجم میں، چودہ سو سال سے اصحاب اور تابعین کے عہد سے لے کر چاروں ائمہ سارے محدثین اس بار پر متفق ہے کہ تراویح کی بیس رکعت ہے. کوئی اپنی پڑھ لے کسی وجہ سے عذر سے جماعت تک نہیں پہنچ سکا، جیسے بیبیاں اس زمانے میں گھروں کے اندر پڑھتی ہے مسجدوں میں، نہ آنا افضل ہے. بیبیوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، بیبیوں کے پردے اور حجاب کا بھی مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ کسی بھی نماز میں نہ آئے عورت. امام ابو یوسف نے کہا فجر میں تو آنے دو، اندھیرا ہوتا ہے، عشاء میں آنے دو، لوگ کم ہوتے ہیں. امام صاحب نے کہا نہیں، نہیں آئے تو اچھا ہے. کچھ دنوں بعد پتہ چلے کہ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھن دونوں غائب ہو گئے، ہنی مون منانے کہیں چلے گئے. ایک فریق بوڑھا ڈھونڈ رہا تھا اور دوسرا فریق اپنی بوڑھن. اس کے بعد امام صاحب سے پوچھا گیا آپ نے ابو یوسف کا کہا یہ ذمہ دار ہے، میں تو کہہ چکا تھا کہ نہ آیا کریں. اس زمانے میں دوسری صدی ہجری کا امام ہے، خیر القرون ہے. اور 15ویں صدی میں عورتوں کا آنا، تو کاش کہ عقل سے کام لیا جاتا، کاش کہ تہذیب ہوتی اور لوگ شرائع کا احترام کرتے. اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ فرض نمازوں کے لیے نہیں اور تراوی کے لیے بس جگہ عورتیں آتی ہے، یہ سب ناپسندیدہ بات ہے، یہ عقل سے ماورا بات ہے. خواتین پر جماعت ہے بھی یا نہیں یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ خواتین گھر پر پڑھے. فقہا کہتے ہیں دو دو رکعت کی جگہ چار چار اور آٹھ آٹھ رکعت بھی اکٹھی پڑھ سکتی ہے، یہ نہیں کہ آٹھ رکعت ہیں، آٹھ کی نیت باندھی پھر آٹھ کی میں سولہ، اس کے بعد چار کی نیت باندھی، اس کے بعد وتر کے ساتھ آؤ. رات کو نوافل ایک ہی سلام سے آٹھ جائز ہے اور دن کے چار. اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ دو دو پڑھے، ان پر مشقت زیادہ ہے. مرد کہتے اس کو ہے جو مشقت سے نہ گھبرائے، عورت مشقت سے گھبراتی ہے، اس کے کام زیادہ ہے، اس کے آزار ہے، اس کی پریشانیاں ہیں. اس لیے عورت سے اذان ختم، جماعت ختم، مسجد ختم، عورت کے ذمہ یہ بات کہاں ہے؟ اللہ. پاک زمانوں کے اندر مقدس ادوار میں اتنی سخت پابندی ہوتی تھی. حدیث شریف میں آپ نے مردوں کو حکم دیا تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد اٹھو نہیں جب تک یہ یقین نہ ہو کہ عورتیں چلی گئی. اس زمانے کے لوگ یہ کر سکتے ہیں، سلام پھیرتے ایسا اٹھتا ہے جیسے راکٹ کا پائلٹ اٹھ رہا ہے، جیسے اس کے پیٹ میں پٹاخے پھوٹ گئے. میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ اس پر کہاں سے میزائل گر گیا ایسا جو بھاگتا چلا جا رہا ہے. جس پر میزائل گرتا ہے تو وہ پہلے سے کسی پلر کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے، صفوں میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشر انسان ہے، کسی کو راستے میں بٹھایا ہو، بچے کو، خاتون کو. سینکڑوں باتیں ہیں، میں تو صرف نماز کا وہ ایک ماحول بتاتا ہوں. بھائی لوگوں کے آزار مجبوری ہے سر آنکھوں پر، ہم بھی اسی زمین پر رہتے ہیں اور اسی طرح کمزور انسان ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ سکون، احترام، تسلی سے نماز. وہ تو مجبور ہے، اس کی عورت گاڑی میں بیٹھی ہے چھوڑ کے آیا ہے، چھوٹا سا بچہ کہیں بٹھا کے آیا ہے، اور بھی دسوں خطرے ہو سکتے ہیں. ایک مومن کی حیثیت سے جماعت تو نہ جانے دیں. اللہ. خواتین کے آزار شریعت نے ملحوظ رکھے. دیکھو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بیمار گھر پر نماز پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں جماعت ہو جائے پھر پڑھ لے. دیکھیں ہو سکتا ہے اس دوران کوئی آ جائے لے جانے کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو صحت دے دے، یہ خود اپنے پیروں چل جائے. لیکن خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت فجر داخل ہوتے ہی اندھیرے کے اندر حنفی فقہ میں نماز پڑھ لے، فارغ ہو جائے بس. اس کے لیے کوئی جماعت نہیں، آنا ہی نہیں ہے، نہ کسی نے لانا ہے، ضرورت کیا ہے؟ معتبرات حنفیہ بھری پڑی ہے اس. پھر یہ کہ رمضان المبارک دن میں روزہ، اور رات میں تراویح، یہ قرآن کا جمال ہے اور قرآن کا اعزاز ہے اور اس کی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف نصیب فرمایا ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کیا ہے. بہت کتابیں دنیا میں ہیں لیکن وہ قرآن کے ایک ورق کے برابر نہیں. اس پوری زمین کو شرق اور غرب میں اگر سارے جہان علم کو بھر دیا جائے، یقین کر لو قرآن کی ایک آیت ان سے قیمتی. وہ وحی ہے، کسی اور چیز کو وحی کہنا کفر ہے. قرآن قطعی وحی ہے، احادیث کے معنی و مطلب وحی ہے. الفاظ اجازت دی تھی نبی کو آپ اپنے ارشاد میں بیان کریں تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان، لیکن قرآن کا لفظ اور معنی، نقش اور مطلب، تقدم و تاخر سب کے سب منزل من اللہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ اس ماہ محترم میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. جب یہ مہینہ آ جائے تو ہم کیا کریں، کہاں جائے؟ فرمایا آپ روزے رکھیں، تو پورا مہینہ رکھیں. روزہ تو دن میں شروع ہوگا صبح صادق سے، رات سے آپ اس نعمت کا شکر کریں اور 20 رکعت تراویح پڑھ لیں. 20 رکعت تراویح. صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا ہے، آپ جو بہت خوش ہوتے تھے، آپ 20 رکعت تراویح سے خوش ہوتے تھے. آپ کو ایک خطرہ تھا کہ کہیں آیت نہ آئے اور اس 20 رکعت تراویح کو بھی امت پر فرض نماز کی طرح فرض نہ کیا جائے، اس لیے آپ نے بیچ میں ترک بھی فرمائے. اور فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم انتظار میں تھے، بیٹھ رہے، خشیتان تکتب علیکم. لیکن جب صحابہ کا دور آیا، خاص کر حضرت عمر کا، جو انضباط کا دور تھا، تدوین کا دور تھا، تنظیمی معاملات کا دور تھا، اور اسلام عرب سے عجم میں جا پہنچا، کائنات کے چپے چپے تک پہنچا، اب امت کو دو ٹوک رائے حمل دینا تھا، تو آپ نے صحابہ رسول کو جمع کیا. کہا خیر ہے، ایک جماعت وہاں کڑی ہے، ایک وہاں کڑی ہے، وانتم اصحاب رسول اللہ، خیر تو ہے. کل سے اسی مسلح پر حضرت عمر خود فرض پڑھا لیتے تھے اور بئی کو اور تمیم کو آگے کرتے، اور 20 رکعت تراویح پھر بہتر خود پڑھا لیتے. فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی التراویح. اور فرمایا کہ نہیں، بس ایک جماعت ہوگی، دو تین نہیں ہو سکتی. اب جن لوگوں کی نظر ان روایات پر نہیں ہے، وہ اب بھی کئی کئی جماعتیں کرتے ہیں. اور مسجد میں، چلو کمروں میں، محلے میں، چلو وہ تو ایک عذر ہے، اس میں بھی افضلیت یہ ہے کہ جب محلے کی جماعت ختم ہو جائے تب وہ کھڑی ہو جائے. لیکن اتنا صبر اور شکر کس میں ہے. لیکن بعض جگہ دیکھا گیا جہاں انتظامی صلاحیتیں کمزور ہیں، کہ مساجد کے اندر باقاعدہ 10 آدمی ہو، 20 آدمی، 15 آدمی ہو، 5 آدمی علیحدہ جماعت کرتے، ان کا حافظ صاحب ہے اور وہ اپنا حفظ سنا رہا ہے، حافظ صاحب اور اس کا حفظ سرانکوں پر، لیکن جماعت خدا کا تقابل شران ناروا ہے. حدیث شریف میں ہے، اس جماعت کے مقابلے میں جو جماعت کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہوگا، منافق ہوگا. ہدایہ کتاب الامامت، تلک من سنن الہدا لا يتخلف عنها الا منافق. آپ نے کتنا بڑا احسان کیا، 20 رکعت تراویح. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں، معاویہ کے دور میں، پورے عالم اسلام کے اندر کبھی بھی 20 رکعت سے کم تراویح کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 20 سے کم بھی ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اس طرح مسجدوں کی حاضری لے رہے تھے کہ کوئی ایسی مسجد تو نہیں جہاں 8 رکعت والے گھسے ہو یا 12 رکعت والی، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. انگریز نہ تھا ہندوستان تو یہ ہوتے ہی نہ تھے، یہ سب انگریز کا پیداوار ہے، مذہبی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے. تو آ کے دیکھا کہ ہر مسجد بھری ہوئی، اور ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح ہے. تو حضرت علی نے کہا خدایا عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جیسے ہماری مسجدوں کو انہوں نے نور سے بھر دیا. مساجد میں آبادی اور نور وہ بہترین نماز تراویح ہے. 20 رکعت تراویح صرف نفس تراویح نہیں بلکہ اس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہر مومن خود پڑھے لیکن وہ صلاحیت ہماری کہاں ہے. ہم کمزور نااہل عاجز مسکین بیکار. تو اللہ تعالیٰ نے امت کو ایسے افراد ودیت کیے بخشے کہ ان کے سینوں میں قرآن کریم بکمال موجود ہوتا ہے اور وہ اس مہینے کے اندر مظاہرہ کرتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عجیب کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت اور اس کا سننا بھی عبادت. بعض صورتوں میں سننا زیادہ عبادت. انی احب ان اسمع, ایک حدیث میں آپ نے کہا ہے مجھے اوروں سے سننے میں زیادہ اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس لیے حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور صفحے کی صفحے لدی رہتی ہے آباد رہتی ہے. اور جس وقت 20 رکعت تراویح ہوئی, یہ 20 رکعت تراویح حقیقت میں 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد کا مجموعہ ہے. یعنی رات کی نماز سے مومن فارغ ہو گیا. وہ جو اپنی پڑھتا کوئی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا, اٹھتا تو کب اٹھتا, اٹھتا اور نہیں اٹھتا, دیر ہو گئی آج نہیں پڑھ سکا, تو صحابہ نے مل کر کے مشاورت سے حضرت عمر کی اجازت سے 20 رکعت پڑھ لی اور 20 رکعت کے بعد وتر پڑھا لی تاکہ یہ فل سٹاپ ہو جائے, بالکل مہر لگ جائے. کیونکہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ نبی کے خلاف نہیں کرتے اور نبی نے کہا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن, رات کے آخری نماز وتر بناؤ. اب لوگ کہتے ہیں جی وتروں کے بعد نفل منع کر دیے اور وتروں کے بعد جو ہے نا تہجد منع کر دیو. تم کہ اللہ ہدایت دے, یہ جو 20 رکعت تراویح ہے یہ قابل کفایت نماز نہیں ہے, یہ اس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں آپ, اس کو فضول رسم سمجھتے ہیں معاذ اللہ. تاہم اگر کوئی ایسا شوقین ہو کہ وہ اس کے باوجود بھی قیام اللیل و تہجد کا قدردان ہے اور چاہتا ہے, تو فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وتر چھوڑ دے, اس کو اجازت ہے وہ بعد میں, کیونکہ وتروں کے بعد رات کے نوافل پسند نہیں. پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بس وتر آخری نماز. کشف الستر میں حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے اور شرح الابواب میں حضرت بنوری نے اور اس عاجز نے بھی اردو والوں کی سہولت کے لیے احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر لکھی ہے اور اس کا تکملہ بھی آ گیا ہے. بہرحال یہ استحباب اور نوافل کے مسائل ہیں. اصل تو یہ کہ مومن کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ رمضان کے روزے محفوظ ہو, اور مومن کی حیثیت سے رمضان ہر رات کے 20 رکعت تراویح محل وتر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ازلکم شہر رمضان شہر عظیم شہر مبارک شہر اوله رحمہ و اوسطه مغفرہ و آخره عتق من النار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف العشر الاواخر من رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اخرجها اصحاب السنن. وقال المحدثون اسانیدها عالیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفی ونبیہ المجتبی وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبا واصحابہ الاتقیا افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے. کیا حدیث میں روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت آئی ناپسند فرمایا گیا. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر وقت وہ آئینے میں دیکھے اور کنگھی کرے. کبھی کبھی جب بال بہت بکھر گئے نہا لیا کپڑے پہنے. یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح بس دن رات مرد ہو کر کے سنگار کرتا رہے. یہ سنگار کرنا ہی زنانہ پن ہے. منہ پہ تعریف کرنا کیسا ہے؟ کاملین کی تعریف جائز ہے. آپ نے ابوبکر عمر عثمان و علی کے سامنے باتیں کہی. جن لوگوں کا خطرہ ہے کہ بہک جائیں گے ان کے سامنے نہ کریں. کیا اس دور میں کوئی مجتہد پیدا ہو سکتا ہے؟ پیدا تو ہو جائے گا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اجتہاد پہلے مکمل ہو چکا ہے. کیا مجددوں کا فیصلہ علماء کرتے؟ ایک صدی میں وقت مختلف ہو سکتا ہے. مجدد تو اس کے کارنامے فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تجدیدی مقام سے نوازا ہوتا ہے. بزرگوں یا صحابیوں کے بوجھ سے نام رکھنا، مناسبت سے نام رکھنا بہت اچھی بات ہے. تمام تعریف رب العزت کے لیے ہے جس نے اب جیسے علماء کو عطا فرمایا. رب العزت سے دعا کہ آپ صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر اسرار برحق تھے یا نہیں؟ نہیں، غلطی پر تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب پر مولانا یوسف لدھیانوی نے ماہنامہ بینات میں مفصل لکھا ہے. وہ آج کل کتابی شکل میں شائع ہے، جدید تجدد پسندوں کے حالات. ڈاکٹر صاحب کی وہ باتیں ارشاد فرمائیں. میں ڈاکٹر صاحب کا نہ کوئی مزدور ہوں نہ ان کی کوئی بلائیں لینے والا. یہ تجھ جیسے فضول آدمی کا کام. ہمیں کیا ضرورت ہے کل کہو گے مرزا قادیانی کی غلطیاں بتائیں، ہمارا یہی کام رہ گیا بس لوگوں کی زخمیں چاٹتے رہے. یوسف علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا. تجھے ان باتوں سے کیا کام ہے؟ اکثر دیکھا گیا کہ عصر سے پہلے کی سنت تو لوگ اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن عشاء کی پہلی چار سنتوں کا اہتمام نہیں. عصر سے پہلے دو یا چار ثابت ہے، عشاء سے پہلے دو یا چار میں بحث ہے، لیکن پڑھنا چاہیے ہر دونوں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے اللہ اور رسول کی طرف سے؟ جی ہاں، فرق تو اللہ رسول کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت عقد گزارش ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر ہو یا جنوبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کی رکھوالی یا چھوٹے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کتا رکھے، گھر کی حفاظت یا چوکیدارے کے لیے تو رکھ سکتے، البتہ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں کتے کی آمد و رفت نہ ہو، ایک ڈاگ روم علیحدہ ہو. جن لوگوں کو چند مہینوں یا سالوں کی نمازیں رہ چکی ہے وہ ایک ان کی قضا کس طرح کرے؟ جس طرح فوت ہوئی ہے، میرے ذمہ جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی فجر، میرے ذمہ جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء. آگے دعائیں لکھی ہے، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. اگر شادی سے پہلے لڑکی ہونے والے شوہر سے اعتراف کرے کہ وہ زنا میں مبتلا ہوئی ہے پہلے زندگی میں اور وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتی، وہ کنواری ہے یا ایسی لڑکی سے شادی جائز ہے؟ زانیہ سے شادی کرنا جائز تو ہے، پسندیدہ نہیں. جو اعتراف زنا کر چکی ہے وہ ڈبل زانیہ ہے. کیا ماں کے حکم پر طلاق دینا جائز ہے؟ اس زمانے کی ماؤں کے کہنے سے ایک مستحب چھوڑنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اکثر مائیں بے دین ہیں اور انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کسی کی لڑکی کا حق کیا ہے. خوشیوں سے لے آتی ہے پر اگلے دن موڈ آف کر کے کہ میں قبلہ و کعبہ ہوں، گھر سے نکال دو، یہ غلط بات ہے. ایسی مائیں شران مائیں کہلانے کی مستحق نہیں ہے، ان پر درندہ ہونے کا اثر ہے. ان سے پوچھو کہ اگر ان کی بیٹی اس طرح دوسرے گھر میں ذلیل و خوار ہو جائے اس کو کتنے دن ملیں گے. علماء نے فتویٰ لکھا ہے کہ اس زمانے کے والدین کے کہنے سے بیوی چھوڑنا جائز نہیں جب تک اس میں شرعی قباحت موجود نہ ہو. ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں سے نے آج روزہ رکھا ہے اور وہ لوگ ہمیشہ سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں اور عید مناتے، کیا ایسا کرنا درست نہیں ہے؟ غلط کیا ہے. یہ ایسی غلطی ہے جیسے کوئی سعودی عرب کے ساتھ کوئی نماز پڑھ لے، اور کیسی باطل بات ہے. اس طرح یہ بھی غلط. حدیث شریف میں جس سرزمین پر آدمی آباد ہو وہاں کے رویت حلال کا اعتبار ہو. ایک مسئلہ یہ کہ ایک شخص رات کو 4 بجے سعودی عرب روانہ ہوا اور سعودی عرب میں آج روزہ ہے، تو یہ شخص وہاں پہنچ کر روزہ رکھے کیوں نہ رکھے جب اس سرزمین پر چاند ہو چکا ہے اور یہ وہاں صبح صادق سے پہلے پہنچائے تو یہ روزہ رکھ لے. اگر یہ بعد میں بھی پہنچ رہا ہے اور پتا ہے کہ روزہ ہے تو جہاد سے ہی نیت کر لے. حلق الراس میں حضرت علی کا ارشاد ابو داؤد میں ہے اور اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، عذر سے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بال سخت تھے، انہوں نے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور خشک نکل آیا. فرمایا کہ آج کے بعد میں سر کے بال نہیں رکھوں گا. وَمِن ذَلِكَ ثُمَّ عَدَيْتُ رَاسِي ثُمَّ عَدَيْتُ رَاسِي. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے سنت نہیں، مجبوری کے دوران سنت ہونا ثابت ہوگا. عام حالات میں سر کے بال رکھنا سنت ہے، بڑھاپے کے عذر سے یا بیماری کے عذر سے یا شدید حرارت اور ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے جواز ہے کہ بال مونڈے جائے سر کے نہ کہ داڑھی کے. ایسا نہ ہو فتویٰ مجھ سے سر کے بالوں کا لے ادھر اس طرح داڑھی پر پھرا دے. یہاں تو بڑے جاپانی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. کیا مذاہب اربعہ کا ثبوت اللہ کے رسول خلفاء سے ہے؟ جی ہاں بالکل ہے, پورے دین سے ہے, تکوینی نظام کے تحت ہوا ہے. حضرت اقدس ایک عورت کی شادی دنیا میں دو دفعہ ہوئی ہو, یعنی بیوہ ہو جائے پھر حکم شریع کی وجہ سے دوبارہ نکاح ہو جائے, دونوں میں شوہر بہت نیک ہو عورت بھی نیک ہو تو جنت میں اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو؟ شاباش شاباش, جس کے نکاح میں اس کی موت واقع ہوگی اس کے نکاح میں قیامت میں اٹھے ہی. کیا دونوں کے نکاح میں مری ہے کیا؟ کیا گھر پر تراویح سے پہلے عشاء کی نماز کے لیے اذان دینی ہوگی؟ نہیں, اذان الحی یکفینا, ہدایہ میں لکھا ہے محلے والی اذان کافی ہے. البتہ سنت طریقہ یہ ہے اور بہتر کہ اذان بھی وہی مسجد والی ہو اور فرضوں کی جماعت بھی وہی کر لے, پھر گھر جا کے تراویح اپنی علیحدہ پڑھ لے. لیکن اگر ایسا عذر ہے, عورتیں ہیں, معذورین ہیں, بہت بیمار اور بوڑھے ہیں, تو اذان الحی یکفینا, محلے والی اذان گھروں کے لیے کافی ہے, دوسری اذان نہ دی جائے. ایک شخص انجیکشن اور ڈرپ قوت کے لیے لگائے, روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزہ برقرار رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مال و عیال کے نیک اعمال زبردست علوم کے لیے قائم دہ, آمین. کل بروز ہفتہ نفلی روزہ احتیاطاً رکھ سکتے ہیں؟ آج تو تراویح ہونے والی ہے, آپ کا نفلی روزہ کیسے ہوگا؟ آج تو پرور جھاڑ رہے لوگ, روایت ہلال کمیٹی والے بھی پہنچے ہیں. تو میرا خیال تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج رات کو تراویح ہوگی, اور اگر نہ ہوئی تو شک کے دن روزہ رکھنا منع ہے. اور یوم شک کو روزے کو کہا ہے کہ آپ نے کہ یہ میرا مخالف و دشمن ہے. جو شک کا یہ کہ آج یا رمضان کا پہلا ہے اور یا گزشتہ مہینے کی آخری تاریخ ہے, تو جب چاند نہ ہو جائے اور حساب بھی صحیح نہ بیٹھے تو یوم شک ہے. اور پیغمبر نے کہا ہے کہ جو شک والے دن روزہ رکھے اس کو کہو کہ وہ میرا دشمن و مخالف ہے, اس لیے پرہیز فرمائے. اسلام میں غیبت کرنا, بیعت کرنا, بزرگان دین کی بیعت میں کوئی حرج نہیں جب آدمی کا دل مطمئن ہو. یہ جو دکانداریاں چل رہے, کاروبار اور مارکیٹنگ, اس کی کوئی حقیقت نہیں. خدا تعالیٰ آپ کو مرچا جی, بار بار پرچی دے رہے ہیں, کچھ پیسے دیے ہیں کیا؟ میرے ماں باپ میری شادی کرانا چاہتے ہیں لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے, دعا کریں کسی اچھے دیندار کرائیں شادی ہو جائے. پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤ کہ آپ کتنے اچھے ہیں. اب ایک لڑکے نے کہا نا کہ مجھے لڑکی پسند نہیں آئی, تو لڑکی والوں نے کہلوایا کہ ہم تو پہلے آپ کو مسترد کر چکے ہیں, تو پہلے آپ اپنے اندر نیکیاں پیدا کریں اور صلاح فلاح اپنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے گا. ایک دوسرا یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اچھا کس کو کہتے ہیں. لوگ تو پیسوں دولت کو اچھا کہتے ہیں. اگر یہ ذہن ہو تو اس ذہن پر لعنت ہو. اور اگر ایمان والی, نماز والی, پردے اور برقعے والی, حلال خوروں کا گھرانہ ہو, تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو اس طرح عزت کے دینی رشتے نصیب فرمائے. وہ آپ کا حق ہے اور ہم دعا گو رہیں گے. اگر نماز عشاء کا وقت کی تبدیلی کا اعلان تھوڑا پہلے ہو جائے تو تراویح کے لیے پہنچنے میں سہولت ہو. اعلان تو ہو چکا ہے لیکن آپ فجر نہیں پڑھتے. آج یہ اعلان صبح ہوا ہے کہ اگر وقت پر اعلان ہو گیا تو 8:55 پر انشاءاللہ تعالی عشاء کی اذان ہوگی اور 9:15 جماعت کھڑی ہوگی. اور اگر وقت پر اعلان نہیں ہوا یا ہوا ہی نہیں تو پرانی مسجد، پرانا امام، پرانی حساب کتاب 9:30 ہے ہی، اور جب رمضان شریف شروع ہو جائے تو صبح فجر بھی 4:50 پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ، آج تو 5:30 بھی ہوئی نا، 40 منٹ پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ 4:28 پر وقت داخل ہوتا ہے، تو 20-22 منٹ وقفہ کافی ہے، اتنی دیر میں سحری کھانے والے پہنچ جاتے ہیں آرام سے. تو بخیر و عافیت جب اللہ تعالی رمضان شریف نصیب فرمائے، اللہ پورے عالم اسلام کو نصیب فرمائے، توفیق شکر دے دے، عبادات روزے تراویح نصیب فرمائے، تو عشاء کی نماز اگر اعلان بر وقت ہوا تو 8:55 پر اذان ہوگی اور انشاءاللہ 9:15 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور فجر کی نماز بشرط رمضان 4:50 پہ کھڑی ہوگی، اور اگر رمضان شریف کل نہ ہو تو وہی 5:30 کی جماعت ہے، اسی حساب سے ہوگی. اذان کا جواب دینا واجب ہے. تکبیر الاولیٰ کے کتنے درجے؟ بہت درجے. کسی جاندار مثلا چوہا، چپکلی، لال بیگ وغیرہ کا مارنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، مارا کرو، اور کوئی کام تیرا نہیں ہوگا. بعض مسجدوں میں نمازیوں کے لیے کرسی رکھی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، وہاں کے امام خطیب فقہ سے خالی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ کافی جھکنا کافی ہے. بندے کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے اور بندے کی بہت خواہش ہے کہ نیند میں دیکھ لے مگر آتی نہیں ہے، اللہ ان کی طرف سے خیرات صدقات کر لے، اور رشتہ داروں میں کہہ دے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو وہ معاف کرے، یا کسی کا حق ہو وہ ادا کر لے، اور رات کو سونے سے پہلے، وتروں سے بھی پہلے، 4 رکعت نفل پڑا کرے، پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والدحا، اور چوتھی میں المنا شرح پڑھ کر والدہ مرحومہ کو بخشے. چند دن ہی ایسا کیا ہوگا انشاءاللہ کہ ملاقات تفصیل کے ساتھ نصیب ہو جائے گی، مجرب عمل ہے انشاءاللہ. اور بہتر ہوگا کہ اسی وضو سے پاک بستر پر سفید چادر ڈال کر والدہ کے لیے دعا و ثواب بخشتے ہوئے سو جائے، اور اس عمل کے بعد بات چیت نہ کرے یا بہت کم کر لے، تاکہ وہ کیفیت غالب رہے، اور جب خیر سے عافیت سے والدہ کو دیکھ لے پھر مجھے بھی پرچی لکھو تاکہ میں بھی شکر گزار رہوں اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت و آمین. میرے بیٹے ڈاکٹر کاشف کی شادی جنوری 2007 میں ہوئی، 2009 میں امید ہوئی لیکن 4-5 مہینے کے بعد بیعت ضائع ہو گیا، اس کے بعد کوئی سلسلہ بن نہیں پاتا. شادی کو 7-8 سال ہو گئے، کافی علاج کروائے، انگریزی دیسی روحانی آپ سے گزارش ہے، کوئی دعا دوا سے عنایت فرمائے، دعا گو رہوں گا. حق تعالیٰ انہیں جلدی سرسبز و شاداب فرمائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعمال قرآنی، ان میں حمل ٹھہرنے کا ایک عمل جو شروع میں ہے، اور دوسرا ہے حمل بچانے کا. پہلے حمل ٹھہرنے کا عمل کرتے رہے میری اجازت ہے، اور پھر حمل بچانے کا شروع کر لے. مجھے امید ہے کہ ان دونوں اعمال سے جناب کو فائدہ ہوگا اور اس کا جلدی خوبصورت پوتا اللہ نصیب کر دے گا، بشرط بہترین نتیجے کے آگاہ فرمائیے تاکہ ہم بھی اپنے رب کے شکر گزار رہے. الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. خدایا جن لوگوں نے مرادیں مانگی ہے عطا فرما، جہاں اولاد رکی ہوئی ہے جاری ساری فرما، جہاں عزت کے وقار کے دین و دنیا کے خوبصورت رشتے درکار ہے، خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرما، جو کسی بھی غم درد کا شکار ہے دستگیری فرما، پریشانیاں دور فرما، رمضان المبارک بخیر و خوبی، بعزت و احترام، حفاظت اور نہایت سلامتی صحت کے ساتھ نصیب فرما. حافظ صاحب کو اور عزیزم محمد انور شاہ کو بہترین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور پورے عالم کے حفاظ و قراء کی زندگیوں میں برکت فرما. قرآن کا دور دورہ ہجوم اللہ بلند و برتر فرما، اور اس کے شکرانے اور ترانے ہمیشہ قائم دائم رکھ. اللہ خدا مراد نصیب فرما، دعائیں قبول فرما. اللہ یہ جتنی محبت سے دعائیں لکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، اور ان دعاؤں کے بہترین صلے ان حضرات کو نصیب فرما. جو کسی غلطی اور کوتاہی فہم کی وجہ سے غلط لکھتے ہیں اور اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے، اس کے بھی درجے بلند فرما، اور اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ ہمیں بھی معاف فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير.